The blessings of Wasiyazam, the blessings of Wasiyazam, the blessings of Wasiyazam, the blessings of Wasiyazam.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله ماہ ربیع غوث میں الحمدللہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزید برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کی ایک کڑی یہ سلسلہ فیضان غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہے۔ یکم ربیع الغوث سے اس سلسلے میں ہم روزانہ کسی نہ کسی موضوع کو لے کر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مدنی پھول عرض کیے جاتے ہیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، جتنی نیک عمل میں اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی جسے اس مشکل گھڑی میں سعادت نصیب ہو جائے گی تو اس کا بیڑا ضرور پار ہو جائے گا۔ کثرت درود کیجئے، اور جو بزرگان دین نے مختلف روایات کے اندر، احادیث کے اندر جو کسی خاص تعداد کا ہمیں بیان کیا جاتا ہے تو اس خاص برکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس خاص تعداد کے مطابق ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت درود کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں جب اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تو سوچتے رہے کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا تر کیا جائے، پھر یہی ذہن بنا کہ جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ عزوجل حصول برکت کے لیے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ آج کا موضوع بڑا ہی طویل، بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ویریشن ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشائخ، یعنی وہ اولیاء کرام جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بیچ میں جو واسطہ ہے، 16 واسطے ہیں بیچ میں، تو ان مشائخ کرام میں کون کون شامل ہیں اور ان کے نام جو ہے وہ انشاءاللہ عزوجل ہم ذکر بھی کریں گے اور ان کی کچھ نہ کچھ مختصر جو ہے وہ سیرت بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نعت خوان اسلام بھائی بھی ہوتے ہیں، تلاوت بھی ہم سنتے ہیں، اور الحمدللہ روزانہ ایک مبلغ دعوت اسلامی UK سے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں اور انگریزی زبان کے اندر مدنی پھول چننے کی، سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنے اسلاف بزرگان دین کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ابتدا میں آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل ایک کلام کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی قاری صاحب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت کروں گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في
ماشاءاللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں سمیٹنے کے بعد اب آئیے بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل وسیع پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشائخ کرام کے بارے میں مدنی پھول سنیں گے. آئیے کلام سنتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. یاد طیبہ کرینا دے دو.
سرکار
آمین آمین. عاشق کی بھی کیا بات ہے جب رب عز و جل کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، تو وہ کیا مانگتا ہے؟ کہیں اذن طیبہ مانگتا ہے، کہیں اس سفینے کی تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ سفینہ نصیب ہو کہ جو مجھے میرے آقا کے قدموں میں لے کر چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سچے اس شاق کا صدقہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی مدینے کی محبت، مدینے والے کی محبت، ان سے الفت و نسبت رکھنے والوں کی محبت جو ہے وہ خوب خوب عطا فرمائے. اور یہی زندگی کا خزینہ ہے، اور یہی زندگی کا سمجھیے کہ ایک مقصد ہونا چاہیے. مشائخ کے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے. ایک بنیادی بات عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں، خواہ وہ قادری ہے، خواہ وہ سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، یا اور بھی دیگر سلاسل، یہ وہ چند سلاسل ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ شہرت عطا فرمائی، اور کثیر تعداد میں جو مسلمان ہیں دنیا بھر میں عاشقان رسول ہیں وہ ان سلاسل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے سلاسل ہوئے جنہیں اتنی شہرت جو ہے وہ نہ ملی. بہرحال جو بھی یہ طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، وہ سب کے سب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اب کوئی نیچے کی کسی لڑی کے ذریعے پہنچتا ہے، تو کوئی کسی اور لڑی کے ذریعے پہنچتا ہے، راستے سارے ہیں جاتے مدینے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امام باقر، اور اس طرح سے پھر یہ سلسلہ جو ہمارا قادری سلسلہ ہے وہ نیچے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نیچے مختلف ذرائع سے جو ہے وہ دنیا بھر کے جو مشائخ اعظام ہیں ان کے ذریعے لوگ جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک برکت حاصل کرتے ہیں، پھر آپ کی نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں. تو یہ شجرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو شجرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک جڑ ہوتی ہے درخت کی اور پھر اس کی مختلف برانچز ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کہ منبع ہیں تمام انوار کا، تمام تجلیات کا، تمام برکتوں کا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مختلف صحابہ کرام اور مختلف اولیاء کرام کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں تک یہ فیضان عام ہوتا ہے، پہنچتا ہے. اس شجرے کی کیا اہمیت ہے؟ اور ابتدا میں میں چاہوں گا کہ دو چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ عزوجل ڈیٹیل میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ کا تذکرہ ہوگا. ایک چیز تو مہروز بھائی آپ یہ بیان فرمائیں کہ شجرے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. پھر ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی یو کے سے ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل ان سے یہ سوال کریں گے کہ مشائخ عظام کی کیا برکتیں ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے. تقریباً ملتے جلتے سوالات ہیں، لیکن قمر بھائی نے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ تیار کیے ہیں. سو قمر بھائی انشاءاللہ آئی کم ٹو یو اینڈ آسک اباؤٹ دا امپورٹینس آف مشائخ کرام، دیئر بلیسنگز اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از دس اسپرچل چین. جی مہروز بھائی، شجرے کی برکتیں اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو جائے. ہم جہاں پر جو بات کریں گے تو اس میں جو مجموعی طور پر ہماری گفتگو ہوگی وہ شجرہ قادریہ اتاریہ کے حوالے سے ہوگی. بقیہ مشائخ اعظام کا فرق اپنی جگہ پر ہوگا، ہر سلسلے کے اندر اپنے اولیاء کرام اور مشائخ اعظام کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن ان کی برکات، ان کے فیوز جو ہے وہ تمام یکساں ہوتے ہیں اور ایک جیسی ہی برکتیں تمام دنیا کو نصیب ہوتی ہیں. جی مہروز
اسد بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد کے صفحہ نمبر 590 پر لکھتے ہیں کہ شجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بندے کے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سند ہے، جس طرح حدیث شریف کی اسناد ہیں. مزید لکھتے ہیں کہ شجرہ خوانی سے یعنی شجرہ پڑھنے سے، اس کا ذکر کرنے سے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب یہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شجرہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بندے سے، بندے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اتصال کی سند ہے، جس طریقے سے حدیث کی سند ہوتی ہے، تو پچھلے سلسلوں میں بھی ہمارے مبلغ نے ذکر کیا تھا کہ احادیث کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عمومی طور پہ جب یہ آج کل کی جو کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم ڈائریکٹ صحابی رسول ہی سے نقل پاتے ہیں انہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یا حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت علی سے مروی ہے، لیکن جب بڑی امہات کتب کی طرف جائیں گے تو وہ پوری ایک چین چل رہی ہوتی ہے کہ اگر امام بخاری نے نقل فرمائی تو انہوں نے کس سے سنی ہے، پھر ان سے اوپر ان کے استاد نے کس طرح کس سے سنی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شجرہ طریقت جو ہوتا ہے یہ بھی در حقیقت اسی بات کی سند ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان نے، کسی شخص نے اپنا ہاتھ ایک پیر کامل کے ہاتھ میں دیا ہے اور یہ سمجھ کے دیا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا مطیع و فرما بردار ہے اور ہمیں وہاں تک لے کے جانے والا ہے، اس کی پیروی ہمیں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا بندہ بنا دے گی، تو اس شخص کی جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے، اب اس نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور پھر وہ کس سے بیعت تھے، وہ انہوں نے کس سے حلقہ ارادت لیا، اسی چین کو، اسی سلسلہ الذہب کو شجرہ کہتے ہیں۔ اور اعلی حضرت نے فرمایا اس کے متعدد فوائد ہیں، آپ نے چار فوائد بیان فرمائے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنے اتصال، اپنے شجرے کا یاد ہو جانا یقیناً یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، کیونکہ جب ہمارا کسی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کسی کا ذکر بار بار کرتے ہیں، کسی شخص کا نام جب ہی یاد ہوتا ہے جب وہ ہمارے قریب آتا ہے، جس سے کم تعلق ہوتا ہے اس کا نام بھی یاد نہیں رہتا، تو جب ان کا شجرہ پڑھیں گے تو ان کا نام یاد رہے گا، ان کی محبت دل میں داخل ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آیا المرء مع من احبا، کہ آدمی قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ ہوگا، جنت میں اسی شخص کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، تو ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مطلق صالحین کا جو ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، یہ موجب رحمت ہوا کرتا ہے، جیسے کہ روایتوں میں آئے ان دا ذکر صالحین تنزل رحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب ہم ان کا ذکر کریں گے، چاہے وہ شجرے کی صورت میں ہو، چاہے نثر کی صورت میں ہو، چاہے نظم کی صورت میں ہو، چاہے لوگوں میں بیٹھ کر کریں یا تنہائی میں کریں، تو اس سے یہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یقیناً نیک لوگوں کے ذکر کے وقت جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندہ اسی میں گھرا رہے، اس سے بڑی برکت کی بات کیا ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نام لے رہے ہیں ہم اپنے آقایان نعمت کے، اپنے مشائخ کے، جو جس سلسلے میں بیعت ہے، جو جس پیر صاحب سے مرید ہے اور ان کا سلسلہ جس طریقے سے چلتا ہے، یہ جو ہم نام لے رہے ہیں، تو جب ہم ان کا ذکر بار بار کریں گے تو ان کی نظر رحمت میں آ جائیں گے، ان کی برکتیں ہمیں زیادہ تیزی کے ساتھ ملنے لگیں گی، اور اگر ہم کبھی تکلیف میں ہوں گے، کبھی پریشانی میں ہوں گے، تو ان کی رحمت و شفقت سے نکلنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ چوتھی فضیلت، چوتھی فائدہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ عمومی حالت میں، چین و سکون کی حالت میں، مقام راحت میں ان اپنے مشائخ کو یاد رکھے گا، ان اولیاء اکرام کو یاد رکھے گا، ان اللہ والوں کا ذکر خیر کرتا رہے گا، تو جب کبھی یہ مصیبت میں آئے گا، یہ پریشانی میں آئے گا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہ مدد فرمائیں گے، وہ دستگیری فرمائیں گے اور اسے مشکل سے نکال دیں گے، اسے تکلیف سے اللہ عز و جل کی عطا سے راہ نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو وہ ہے جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں
ماشاء اللہ، بڑی ہی پیاری بات۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے فقی تھے اور بہت ہی بڑے صوفی بھی تھے اور راہ طریقت کے شاہ سوار تھے، آپ نے کتنے خوبصورت انداز پر یہ چار فوائد بیان فرمائے، شجرے کو یاد کرنے، اس کو پڑھنے، اور اپنے جو شیوخ ہوتے ہیں، جو اپنے پیران عظام ہیں، جس سلسلے میں آپ مرید ہیں، ان کے ناموں کو بار بار تذکرہ کرنے میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب ہم پڑھیں گے جبھی ہمیں یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ایک تعداد ایسی ہو کہ جنہوں نے کبھی اپنا شجرہ پورا پڑھا ہی نہ ہو، دیکھا ہی نہ ہو، یا پڑھا تھا یا دیکھا تھا، تو آخری مرتبہ کب پڑھا تھا یہ یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ روزانہ اپنے معمولات میں کم از کم ایک مرتبہ، اور اگر دن کی ابتدا میں ہو جیسا کہ نماز فجر کے بعد، الحمدللہ ہمارے ہاں معمولات میں سے یہ ایک چیز ہے کہ فجر کے بعد جو ہے وہ شجرہ پڑھا جاتا ہے، مدنی حلقے کے اندر بھی شجرہ قادریہ عطاریہ جو ہے وہ اسلامی بھائی پڑھتے ہیں۔ تو آپ جس بھی پیر صاحب سے مرید ہیں تو اپنا شجرہ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ہوں گی۔ اور شجرہ قادریہ عطاریہ کی اگر بات کریں تو دیکھیں، شجرہ یاد کرنا صرف ناموں کے ساتھ ہو سکتا ہے دشوار ہو، لیکن اشعار کی صورت کے اندر یہ لکھا گیا ہے، اور ہر شعر کے اندر ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے۔ کہیں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا ہے۔ تو بڑے ہی پیارے اشعار ہیں، بہت ہی پرمغز جو ہے وہ یہ اشعار ہیں، اور یہ بزرگوں نے جو ہے وہ ترتیب دیے ہیں، اور یہ ہر آنے والے سلسلے میں جیسے ہی کسی ایک بزرگ کا اضافہ ہوتا ہے تو گویا کہ ایک شعر کا وہاں پر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہیں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک 41 واسطے ہیں، یعنی بیچ میں یہ 41 بزرگوں کا جو ہے وہ یہ فیضان ہے جو ہمیں آقا کے قدموں میں پہنچاتا ہے۔ تو اس کو پڑھا کریں، اور شجرہ قادریہ عطاریہ کی برکتوں کا کیا کہنا، شجرہ قادریہ عطاریہ کی برکتوں پر باقاعدہ مکتبۃ المدینہ نے رسائل بھی شائع کیے ہیں، جس کے اندر مختلف واقعات ہیں، کوئی پریشانی میں تھا اس کی مشکل دور ہو گئی، جنات کے حملے کے وقت جو ہے وہ شجرہ پڑھا گیا تو آسانی نصیب ہوئی، اسی طرح اور مختلف امراض کے اندر، مصائب کے اندر، آلام کے اندر لوگوں نے اس سے برکتیں حاصل کی اور دیکھی اور بیان کی، تو الحمدللہ انہیں جو ہے وہ کمپائل کر کے بیان کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہماری تحریص کے لیے ہے، ہمارے حرص کو بڑھانے کے لیے، ترغیب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی بات یہ کہ جی
نسبت کی بہاریں کی عنوان سے ایک سیریز ہے، 4 یا 5 اس کی قسطیں آ چکی ہیں، نسبت کی بہاریں،
نسبت کی بہاریں، اس میں جو ہے وہ شجرہ قادریہ عطاریہ کی جو بہاریں ہیں، برکتیں ہیں جو لوگوں نے اس زمانے کے اندر دیکھی، تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل، مزید جو ہے وہ یہ ترغیب کا باعث ہوگا۔ لیٹس موو ٹورڈز اور انگلش مبلغ دعوت اسلامی قمر بھائی از ود اس ٹوڈے، مرحبا، ویلکم ٹو یو ان آور سلسلہ، سو پلیز ایکسپلین اباؤٹ دا امپورٹینس آف دا مشائخ اعظام، دس اسپرچل چین، ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ، اینڈ واٹ از دا امپورٹینس آف شجرا ٹو ریمبر دا نیمز آف اور مشائخ اعظام، اینڈ واٹ آر دا بلیسنگز دیئر۔
صلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی آنریبل برادرز ان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وی ہیو ان امپورٹنٹ ٹاپک ٹوڈے انشاءاللہ، دیٹ وی ول کور some very important points have been mentioned, so I will summarize and also in addition to the summary mention a few points which I think may be of benefit. First and foremost, we are talking about the mashayikh, the spiritual guides, teachers in the chain of the qadri chain of spirituality leading to the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. The Shajara Qadriya, which it's famously known as, consists of names of various scholarly righteous mashayikh, and then as we move up, we move towards the companions of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, and eventually the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The list of names from Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, going up to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, some 16 names. And we'll cover the names and some of the personalities and their background inshaAllah later. First thing I would like to make clear, mashallah, Asad Bhai clarified, shajara, the word that was used, shajara, as you know, means tree. And just as a tree has many branches, the unbroken chain of spirituality is likened to that tree. The source of all spirituality and the source of all guidance is our beloved Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam in creation. Allah subhanahu wa ta'ala sent him sallallahu alaihi wasallam to teach us the Quran, to teach us wisdom, to purify us. Now, when we look at the mashayikh of the Ahlus Sunnah, the ulama, they are inheritors of the prophets alayhi wasallam. We know from prophetic tradition, al-ulama warathatul anbiya, that the scholars of the religion are the inheritors of the prophets alayhi wasallam. What the mashayikh actually do is they continue with the role that the prophet sallallahu alayhi wasallam had amongst his sahaba radiyallahu ta'ala anhum. They take these duties forward and they help the community of Muslims that they live in and all the people who pledge allegiance to them. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as mentioned in the dua of Sayyidina Ibrahim alayhi salam in Surah Baqarah, he is described as being one who recites the verses to the people. He teaches them the book and wisdom, and he purifies them. And this is what all mashayikh strive to do, whether they do it themselves or whether they make arrangements for this to happen for the people who pledge allegiance to them. We have spoken about the scholarly rank of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, so we've made it clear about him. Our honorable Murshid, Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, would surely never put his hand in the hand of any individual who is not of a scholarly rank. What all these mashayikh have in common, the traits that they have in common, are that they have continued this work of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala and himself, after the Zuhr prayer, he would teach people the Quran. That is continuing the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would recite the verses of, to the people, to the Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. He teaches, Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu was one who was teaching the Islamic sciences, and his teaching was such that those who came to him, they did not have any need of going to any other. So the teaching of the book and wisdom was covered by the life, the way Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu lived. And then tazkiyah, purifying oneself. How can one purify himself? For as we mentioned previously, the Sharia consists of elements that are related to the heart. And Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu himself and his mashayikh, they would teach the people who followed them and pledged allegiance to them how they can purify their hearts. And as Mehruz Bey, he mentioned in a very beautiful way, one of the reasons we say their names, names of these righteous people who belong to this unbroken chain of spirituality, is because we develop love for them. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, al-mar'u ma'a man ahabba, that a man will be, this hadith is Sahih Bukhari, a man will be with the one whom he loves. Imam Tirmizi alayhi radiyallahu ta'ala and says that a sign of love is when you mention the one that you love. So the fact that we make mention of these pious predecessors in Islam is of many reasons. One reason is that it is an expression of love for them. And by mentioning, simply mention of the pious people, we know from traditions, narrations that have been quoted by our ulama in their books, that when we simply mention the pious people, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descends upon us. And we hope in the mercy of Allah when we say their names, we hope that we are attaining this benefit. In this day and age, it is also important that there is a sense of direction. We are living in a time where people are giving fatwa without knowledge. The narration in Jami Saghir where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the one who gives a religious verdict without knowledge, he issues a religious verdict. The curse upon the curse of all the angels of the heavens and the earth is upon him. all these mashaykh of this unbroken chain are all scholarly figures. And in the Quran, when we have problems and when we need direction, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this order that we turn to the people of understanding. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. This is an element, this is in compliance to this verse as well. That if we, when we have problems in our life, we go to the religious, scholarly people within our nation who are accessible to us. And this is the importance of mashayikh. We as believers cannot attain nearness to Allah subhanahu wa ta'ala without the appropriate knowledge. And the masses do not have the knowledge, the know-how, the guidance of how we can live in a way that is in accordance to the Quran and Sunnah. Just one example. We cannot read the Quran without knowing the background of every single verse and whether a ruling is abrogated or applied or implemented in this time. We need scholarly guidance and scholarly we need scholarship. We are in dependence upon scholarship for guidance. So the summary of what I'm trying to say, the need for the mashayikh kiram, the need to pledge allegiance to a scholarly figure in Islam, is that this will become a means of salvation for us. What do we do when we pray every day in Surah Al-Fatiha, when we are asking Allah subhanahu wa ta'ala, Siratul Ladina an'amta alayhim, when we are asking Allah subhanahu wa ta'ala to put us onto the path of those whom He has favored, amongst those whom He has favored, as He subhanahu wa ta'ala has answered in the Quran, are the prophets, are the shuhada, are the salihin, and the righteous mashayikh are from the salihin, the pious, righteous people of this nation. So we hope, by pledging allegiance to them and by having love for them and following their guidance, Allah subhanahu wa ta'ala will bestow His favor upon us too.
MashaAllah, MashaAllah. This was the explanation about the importance to have the connection with the mashayikh-e-izam. And also, this thing is also very important, that whenever we have any worldly connection with any big personality, so who is important for our dunya? Who is important for our this world? So we tell among the people about our that connection, that see, I have the connection with that such and such big personality. So on the day of judgment, all the worldly connections will not help us there. They are only spiritual connections which are important in the eyes of Sharia, which are important in the eyes of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Those will be very important, and this thing is very necessary for us on the day of judgment, inshallah. So due to these spiritual connections, we will have too many bounties of Allah tabarak wa ta'ala, too many gifts we will get there. And that's why also we should show, we should tell, we should talk about our these spiritual connections with our pious ancestors and awliya kiram. Kuch calls ko shamil silsila karte hain, phir inshallah azawajal mazid jo hai wo mashayikh ghousa azam rahmatullahi ta'ala alayh ke naam aur unme se chand ki mukhtasar jo sirat mubarakah hai uske bare mein madani phool hasil karne ki koshish karenge. Ji, call sunaiye.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اصغر اتاری اٹلی کے شہر بریشیا سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل. پچھلے سلسلوں کی طرح آج کا سلسلہ بھی بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن رات ترقی عطا فرمائے. امید ہے کہ اسی طرح آئندہ بھی اچھے اچھے سلسلے لے کر آیا کریں گے. اللہ تعالیٰ اسد بھائی کے تمام مبلغ دعوت اسلامی کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی, آپ کے والدین کی, ہماری, ہمارے والدین کی, تمام امت کی بخشش و مغفرت فرمائے. تمام عاشقان رسول کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ ڈیلی کال کرتے ہیں, ڈیلی ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں میرا نام محمد صائم اتاری ہے، میں مبارک پورین سے بول رہا ہوں. اسد بھائی، آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، آپ نے میری مدنی التجا کی، برائے کرم تلاوت قرآن کے ساتھ ترجمے کو بھی شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کے علم دین میں مزید اضافہ ہو اور ہم مدنی منوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیں تو مدنی منے لیکن بڑی بات جو بڑوں والی کی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اس وقت بھی آپ ہند میں جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں گے کہ ترجمے کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. اور ترجمہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مدنی منے کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہو، بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے. فی زمانہ ڈائریکٹ آیت کریمہ سن کر بڑوں کو بھی سمجھ میں آ جائے تو یہ دشوار ہوتی ہے. بہرحال آپ کا جذبہ مرحبا، بہت اچھی لگی آپ کی کال. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے، اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے. جی عبدالحاد بھائی، کچھ جو ہے وہ تذکرہ ہو جائے مشائخ کرام کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا تو میں نے عرض کیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ان کی سیرت ایسی ہے، ایسی فیمس ہے کہ وقتاً فوقتاً جب ان کے ایام آراس کے تشریف لاتے ہیں، ولادت کے یا وفات کے، تو اس پر ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے. ان کے بعد جو مشائخ کرام کا ذکر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ہوتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کیا جاتا. تو کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے کچھ مشائخ کا جو ہے وہ ذکر خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عزوجل، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج جو جیسے کہ سلسلہ کی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، تو میں نے الحمدللہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تیاری کی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں.
ان کا ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے، امیر علیہ سنت بھی جی صدقے کے باب میں کثرت کے ساتھ بیان فرماتے
ہیں. ان کا وہ واقعہ بھی میں بیان کروں گا جو شاید ہمارے ناظرین نے بہت کم سنا ہوگا انشاءاللہ. کچھ پہلے ان سے متعلق سن لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے سن 57 ہجری میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے.
سبحان اللہ.
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد، کنیت ابو جعفر، اور مبارک بھی تھی، اور لقب سامی، باقر، شاکر اور ہادی تھا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے فرزند ہیں. یہ جو میں نے تین مبارک ہستیوں کا نام لیا، امام زین العابدین رضی اللہ، آپ کے فرزند حضرت امام باقر رضی اللہ، اور حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ.
کیا بات ہے،
یوں ان کی ترتیب آتی ہے. تو آپ کی والدہ محترمہ ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی.
سبحان اللہ.
اور آپ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و صورت میں اپنے آبا کی طرح تھے. جس قدر علم دین، علم سنت، علم قرآن پاک اور تاریخ و سیرت اور فنون ادب وغیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئے، اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت سیدنا امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے ایک مسئلہ بھی دریافت کیا ہے.
سبحان اللہ.
اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کا اتنا شاندار جواب عطا فرمایا کہ اس سے شاندار جواب کسی سے نہ سنا.
سبحان اللہ. اور اس سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے،
انہوں نے ان کا زمانہ پایا،
کہ صحبت کیسے کیسے جو ہے وہ اکابر تابعین کی جو ہے وہ انہوں نے نصیب.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا بہت زیادہ تھا،
اللہ
ہے نا، اور بزرگوں کی شان ہی ہے کہ آپ کے غلام افلاح یا افلاح کا بیان ہے کہ میں آپ کے ہمراہ تھا اور سفر حج تھا. اب جب مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی، آپ جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی اتنا زور سے چیخیں نکلی، میں نے کہا حضور اس قدر زور سے نہ چیخیں، یعنی زور سے رونے لگے، اس قدر زور سے نہ چیخیں، کیونکہ تمام لوگوں کی نظریں آپ کی طرف مذکور ہو گئی ہیں. تو آپ نے فرمایا میں کیوں نہ رہوں، شاید اللہ تعالی میرے رونے کی وجہ سے مجھ پر رحمت کی نظر فرمائے،
اللہ
اور میں کل قیامت کے دن اس کے نزدیک کامیاب ہو جاؤں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف فرمایا. اب طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور پھر وہاں آپ نے نماز پڑھی. اب آپ کی نماز کا عالم کیا تھا کہ جب آپ نے سجدہ میں سے سر اٹھایا تو جہاں آپ نے سجدہ کیا تھا وہ ساری جگہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی. یعنی یہ ہمارے مشائخ اس قدر لگاؤ کے ساتھ، اس قدر لگن کے ساتھ رب کی عبادت کرنے والے، شوق علم دین کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوف خدا کیسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا.
سبحان اللہ.
میں چاہوں گا امام حسین اور پچھلے جو دورے ہیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے تاکہ ہماری ترتیب کنٹینیو.
انشاءاللہ اس سے پہلے ایک شعر جو ہے وہ ذہن میں گونج رہا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے.
کیسے آقاؤں کا
اور اس میں ایک اور بھی تصور جمتا ہے کہ ہم اچھے نہ صحیح ہیں، ہم گناہگار، ہم سیاہ کار، ہم سے عبادتیں نہیں ہو پاتی، اخلاص نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک نسبت کے بہار، ایک رحمت الہی عز و جل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں سے جو ہم اپنی نسبت قائم کرتے ہیں اس پر ڈھارس بنتی ہے. اور الحمدللہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بھی ان اولیاء کرام کے ساتھ نسبت قائم کرتا ہے تو الحمدللہ اسے نیکی کی جو ہے وہ ترغیب بھی ملتی ہے اور نیکی کے کام کرنے میں وہ رغبت بھی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دامن سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے استقامت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں.
میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی جو بادشاہ اس دور کے تھے، ایک مرتبہ بادشاہ وقت جو تھا اس نے حضرت سیدنا ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا نا.
اچھا.
اب اس نے ایک شخص کو جو ہے وہ اس پر مقرر کیا کہ وہ آپ کو لے کر آئے دربار.
صحیح.
اب وہ شخص جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا اور جیسے ہی بادشاہ کے پاس آپ تشریف لے گئے، جب بادشاہ وقت کے قریب پہنچے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگا.
اللہ.
اب سارے درباری کے بادشاہ نے اس قدر روب سے کہا تھا کہ انہیں میرے دربار میں لایا جائے اور اس کا پلان یہ تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے. اب اظہار معذرت کرتے ہوئے آپ کو تحائف پیش کر دیے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو الوداع کیا. لوگوں نے بادشاہ وقت سے دریافت کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ تو نے انہیں قتل کی غرض سے بلوایا تھا، لیکن ہم نے تو کچھ اور ہی دیکھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے میرے پاس میرے قریب تشریف لائے تو میں نے دو بڑے شیروں کو آپ کے دائیں بائیں پایا اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے اگر تو نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی گستاخی کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے.
اللہ
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ کیسی مدد شامل ہے.
آپ کی کرامت بھی ہوئی
جی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کا کیسا انتظام ہوا. تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. آئی کم ٹو یو قمر بھائی، پلیز ایکسپلین سم نریشنز اینڈ compile the summary of the discussion. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. At this particular point, I think because we are talking about the mashayikh, one thought which comes into our mind is, well, why do we mention them? Why do we actually name them when we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala? Can we not just make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala without mentioning the name of anyone? Is this something that is that we are taught, or is this something that we are instructed? If we look at the Qur'an, probably one of the most famous verses of the Qur'an in respect of wasila or seeking or means is the verse from Surah Ma'idah, verse 35. Just a part of it, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَابْتَهُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ. O you who believe, O people of faith, adopt piety and seek a means to your Lord. Seek a wasila to your Lord. Because when we say wasila, we mean a means. The world that we live in is full of asbab. It's a means to something. Allah subhanahu wa ta'ala creates a means for us, and we do things, we help each other, we cooperate with each other. And this is how the system of the world runs. If Allah subhanahu wa ta'ala wanted, He would order people to worship Him without the Anbiya alayhim wassalam, without choosing people from His creation to do this. But this is the choice of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has created a means. In this verse of the Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala has clearly instructed the believers to find a way to Him, to find a means to Him. In the tafsir of this verse, tafsir Ruhul Bayan, it is clearly mentioned that, I quote, that this verse of the Qur'an is clarification for seeking wasila to Allah subhanahu wa ta'ala, for seeking a means to Allah subhanahu wa ta'ala. And there is no option of reaching Him without this. Wasila, the wasila that is mentioned, according to this tafsir, is the wasila of the religious scholars and the mashayikh of tariqah. For us in our religion, there is no tariqah without sharia. The people who are spiritual guides, or people who are a means of guidance for others in deen, they are also people of knowledge. So Allah subhanahu wa ta'ala in the Qur'an has instructed us to find a means to Him. And according to one tafsir that has been mentioned, this wasila is of the pious people. And this is one reason why we mention them in dua. Our Prophet sallallahu alayhi wasallam, he mentioned, he instructed the famous hadith of Ibn Majah, and Imam Abu Ishaq has said this hadith is sahih. Imam Hakim has said this hadith is sahih according to the conditions of the shaykhain of hadith, Imam Bukhari and Imam Muslim. And I just give the overview. The blind man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he is seeking a cure for his blindness. This is the reason why he presents himself to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Although he is given an option to be patient, he insists that he wants to go further in his request. He is instructed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to perform wudu really well, and to, after he performs wudu, to perform two rakat prayer. After the prayer, to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And what is he told to say by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi Muhammadin nabiyyi rahma. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam tells this companion that after he finishes his prayer, he asks Allah subhanahu wa ta'ala, he says, O Allah, I ask of you, I turn to you, I turn towards you with the wasila, with the means of Muhammad, the Prophet of mercy. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is instructing this companion to do this. In another hadith of Sahih Bukhari, After the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu, he is making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and he says, Ya Allah, before we used to seek, there is a drought, there is no rain, they're asking for rain. He says, we used to seek rain with the wasila of the, with the means of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and today, and now we seek the rain through the means of the uncle of your beloved messenger, of your messenger sallallahu alayhi wa sallam. So the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, they understood this, that the chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala to mention their name and seek and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, it is an act which can lead to benefit and blessing and acceptance. Now, one thought which will come to mind, I don't want to make this a topic because it's quite a big topic.
Ji.
The reason why I mention this is because we read our shajara every day in the morning, we try to read it. And some people might think, well, why do you mention all these names in your dua? What's the point of doing this? So just to make one other point clear, a thought which may come to mind, why mention wasila when you can ask from Allah subhanahu wa ta'ala directly? And the ulama have given a beautiful answer to this, Asad Bhai. They say, Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to do both things. He has commanded us to make dua to Him and He will accept. And He has also commanded us to seek a wasila towards Him. So by doing this, we are not only complying with one command of Allah subhanahu wa ta'ala, we are complying with two commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And this makes the action even better. And Mullah Ali Qari alayhi rahmah mentions that to seek wasila and to mention wasila, this is a favorable, this is a desirable action, it is mustahab. A lot more has been said about this, but I hope the little that I have mentioned clarifies the fact that the reason why we make mention of their names and we make dua with their names is because Allah subhanahu wa ta'ala has instructed us to find, to seek a wasila to Him, and Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to make dua, so we combine both. And as far as those, the waswasa is concerned, why? Well, the non-Muslims, they are described in the Quran as doing this, that they would say that we are doing this to get closer to Allah. If you read the verse fully, the what they mention is that we only worship them to seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm sure Asad Bhai, we make it very clear in our silsila and all our silsilas that when we mention all these names, we mention them because we believe they are the righteous chosen creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and by mentioning them we will attain acceptance. We do not worship men, and this is not a part of our deen, and we speak against this openly. So it's very important for us to understand and believe firmly that the reason why we mention these pious, noble personalities in our religion is to seek acceptance in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Just as Sayyiduna Zakariya alayhi salam, he prayed, he made a supplication near the worshipping chamber of Sayyida Maryam. He could have made dua anywhere, but it specified there, here he prayed, he made dua, where? The chamber in which Sayyida Maryam was praying. And as a result, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with good news of his son. There are many other things that we can say. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with understanding of deen.
MashaAllah, MashaAllah. Yeah, it's very important to have the correct belief and firm belief about Mashaykh Izam, Awliya Kiram, seeking the means, wasila of our Awliya Kiram. And what is the Islamic belief? So mashallah, you explained in a beautiful way. There is a call waiting for us, so let's listen the call, then inshallah we will include a kalam. Inshallah, ji, call chalaiye.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
My name is Zishan Ali Attari from Milton Keynes in the Bareilly Kabina in the UK. Alhamdulillah, Azzawajal, this program, The Blessings of Ghawsi Azam, is very beneficial. And Alhamdulillah, I have gained lots of knowledge from this. Inshallah, Azzawajal, you will gain lots of good deeds as long as people are learning knowledge from what you teach us. Jazakallahu khaira for this excellent program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira. Thank you for your appreciation and you are gaining the knowledge from our silsila. Alhamdulillah, this is the speciality of Madani channel. Whenever you switch on Madani channel, inshallah azawajal, within some minutes, within no time, inshallah, you will get lot of knowledge of deen, because this is the basic of our Dawat Islami Madani channel on all activities of Dawat Islami. Ek kalam ko shamil karte hain, phir inshallah azawajal, ek aur buzurg ka jo hai wo tazkira sunenge.
تورے جوت کے جل جل
جی مہروز بھائی، ایک اور مشائخ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی میں سے کسی کا تذکرہ.
ہمارے سلسلے کے چوتھے بزرگ امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر پاک کروں گا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت امام حسین کے بعد امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے. اور یہ امام سیدنا زین العابدین، ان کا نام علی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام علی رکھا کرتے تھے. تو علی اکبر اور علی اصغر بہت مشہور ہیں، اور ان کا جو نام ہے امام زین العابدین جو ہیں، یہ علی اوسط ہیں، درمیان علی. تو ان کو ان کی جو شہرت ہے وہ امام زین العابدین کے نام
لقب سے زیادہ مشہور
ہیں، لقب سے مشہور ہیں. ان کا جو نام ہے علی اسد، یہ شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کافی کے لیے نیا ہو. اور یہ امام حسین کے ایسے شہزاد ہیں، یہ جو قافلہ کربلا تھے اس میں شامل تھے، اور یہ واحد مرد اہل بیت اطہار کے اس قافلے کے جو کربلا سے واپس آئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ بیمار تھے کافی، تو اس وجہ سے یہ باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے اور یہ واپس تشریف لائے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری و باطنی اوصاف سے نوازا ہوا تھا. میں صرف حضرت کا ایک واقعہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کروں گا کہ جس سے ان کا تقویٰ پرہیزگاری پتہ چلے گا، کیونکہ خوف خدا عز و جل کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھلائیوں کی اور نیکیوں کی کنجی ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو خوف خدا اور فکر آخرت سے متعلق یہ واقعہ لکھا گیا کہ آپ جب وضو کرتے تو خوف کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، اور گھر والے دریافت کرتے یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے، تو فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ میں کس پاک بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا. آپ ایسے اللہ والے تھے، اور یقیناً خوف خدا عز و جل جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے تو پھر بندے نیکیاں جو ہیں اس کی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تو یقیناً نیکوں کے امام ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، آپ بھی شہید ہوئے اور آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. 94 سنہ ہجری میں آپ منصب شہادت پہ فائز ہوئے. پھر اس کے آگے جو ہیں وہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا ذکر خیر ابھی
ہو چکا
ہمارے عبدالحد بھائی نے کیا. اور ان سے آگے جو ہیں امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ماشاء اللہ، ان کے بھی سیرت کے جو ہے وہ چند واقعات جو سنیں گے، لیکن اب تک کی جو گفتگو ہے اس کو میں چاہوں گا کہ انگلش کے اندر بھی کچھ بیان ہو جائے. جی قمر بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. There was some mention of the fact that some, I think some callers or brothers who sent messages, they thought that Sheikh Abdul Qadir Jilani رضی اللہ تعالی عنہ had no peer or had no sheikh, and it was clarified that this is not the case. Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu is part of an unbroken chain of spiritual, religious, noble personalities, scholarly figures leading back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And I think one point which we must keep in mind also is that sometimes the student or the follower of a particular sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala may bless him and bestow upon him such honor that he becomes more famous in the eyes of people and amongst people than the sheikh that he may have pledged allegiance to. And I guess we can say this is true for Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, that because he was so many miraculous accounts, saintly accounts are attributed to him, and books have been written about this, and his characteristics and his traits of piety so famous that the other shuyukh who are very near to his time or slightly before him in the chain of the Qadiriyya silsila, many may not even know their names. So this is not it's not necessary that if someone is referred to as Sayyidul Awliya, or in Urdu as we say Pirane Pir, this does not necessitate that he does not have a sheikh or peer. As we know, one of the conditions that was mentioned clearly in our previous silsila was that one condition for the sheikh or the peer is that he is part of an unbroken chain of religious scholarly figures leading back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, what I'm looking at the moment, the shara of the Shajara Qadiriyya, which was mentioned, I managed to take it out on my iPad, and I would like to share, although I know we are going in order, instead of repeating some of the noble figures that have been mentioned already. I just want to say a few things, briefly introduce or mention a few things about the shuyukh of Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, from his shaykh onwards. And there will be repetition in Urdu, and in Urdu I'm sure the brothers can repeat or fill in the gaps. The shaykh of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Abu Sa'id Mubarak Makhzumi alayhi rahma, he was born in the city of Baghdad and was one of the leading scholarly figures of that time. He, radiallahu ta'ala anhu, was the murid of Shaykh Ibrahim Abu al-Hassan Ali Hakkari and his Khalifa also. And he is known, he also was a follower of the Hanafi Madhab, as is recorded about him. And the Shaykh passed away in 513 after Hijrah. And his mazar, where he is resting, is within the actual city of Baghdad. So that is the Shaykh of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu. And as mentioned, his Shaykh, or number 15 in our chain, is Sayyiduna Ali bin Ahmad Hakkari alayhi rahma, who was born in 409 in Mosul, the city of Iraq, in the country of Iraq, the city of Mosul. And the actual village is referred to as Hakka. There are, it's mentioned in the Sharah here that there is difference of opinion about his actual name, but he is considered to be one of the scholarly figures of his time, of his era. And the description that is given of him is a famous trait of many awliya, sa'imul dahr and qa'imul layl. He was a man who would continuously fast. He would be fasting during the day, and he would spend his nights in worship. Another interesting thing about him is that is mentioned is that he would stand up to pray. After Isha, he would start reciting the Quran, and he would continue reciting the Quran after Isha until the time of Tahajjud came, and by that time he would have finished the Quran twice. This was a karama of the Shaykh. This was a miraculous saintly action of the Shaykh. And he is actually resting within that same village of Hakkar in Baghdad Sharif, nearing Baghdad Sharif. One more Shaykh that I would like to mention before him, number 14, Shaykh Sayyiduna Shaykh Muhammad Yusuf Abu al-Farah is referred to, Shaykh Abdullah Tartusi. He came from the city of Tartus in Syria. With this nisbah, he's called Tartusi. And he was one of the main followers and khulafa of Shaykh Abdul Wahid Tamimi alayhi rahma. And he is considered to be one of the leading figures in following the way of his Shaykh. And he passed away in the year 447. And his resting place is within the city of Tartus in Syria. May Allah shower his mercy upon him, and may we be forgiven for his sake. So those were a few of the shuyukh of Shaykh Abdul Qadir Jilani up to number 14.
MashaAllah, MashaAllah. See, we are learning the names and their small biography in this silsila about the shuyukh of Ghaus-e-Azam, Rahmatullahi Ta'ala Alayh. All of them were too much pious, and each and everyone got such a status in the Holy Court of Allah Tabarak wa Ta'ala that we can follow them, and inshallah, whosoever will follow them, he will be a successful man in this dunya and hereafter as well.
ایک بڑا پیارا میسج آیا ہے اسد بھائی.
جی جی بالکل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میری لیگ میں فریکچر ہو گیا ہے. میں ڈیلی آپ کے پروگرام دیکھنے کے لیے اٹھتا ہوں. مجھے دعا میں یاد رکھیں اور نعت بھی سنا دیجئے کہ بس اب تو ایک ہی دن ہے کہ بس مدینہ دیکھوں. فرام عقیل شکیل لاہور. تھینک یو. مجھے آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت سکون آتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مرحبا.
دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے جو ہمارے اسلامی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے اور جو بھی آپ کے ساتھ آزمائش ہے اسے چھٹکارا عطا فرمائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے صدقے سے دعا کیجئے, وسیلے سے دعا کیجئے. ہم بھی دعا گو ہیں, انشاءاللہ عزوجل ضرور کرم ہوگا. آپ سلسلہ دیکھتے ہیں, مدنی چینل دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیے, مزید اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ.
کہ یہ پیری فقیری میں کیا فرق ہے بھائی؟
پیری فقیری میں کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہیں, یعنی کوئی اصطلاحی الفاظ نہیں ہیں. پیر اور فقیر, فقیر جو ہے وہ یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے نا, یعنی بزرگوں کے ناموں کے ساتھ, بعض بزرگ اپنے ناموں کے ساتھ بھی لکھتے ہیں, تو وہ یعنی فقیر مانگنے والا. اور یہاں پر جو مراد ہوتی ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا بھکاری, آقا سے مانگنے والا, آقا کی عنایتوں کا چاہنے والا, یہ بھی معنی ہوتا ہے. اسی طرح درویش ہوتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں یعنی نیک لوگوں کے لیے, بزرگان دین کے لیے جو وہ استعمال ہوتے ہیں, جی ان کی عاجزی ہے. اور پیری فقیری جو یہ لفظ جس کانٹیکسٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے, تو یعنی پیران عظام سے بیعت ہونا, پیری مریدی بھی کہتے ہیں, پیری فقیری بھی کہتے ہیں, تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. ان کا کوئی بہت بڑا اصطلاحی اس کا فرق نہیں ہے, کامن لفظ ہیں, یہ استعمال کیے جاتے ہیں. جی میں روز بھی کچھ اور شیوخ کا جو ہے وہ تذکرہ ہو انشاءاللہ مزید رحمت نازل.
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ان کا تذکرہ سننے سے پہلے اگر ہم شعر میں ان کا تذکرہ نہ سن لیں جو شجرے میں پڑھا جاتا ہے, وہ ہے نا صدق صادق کا تصدق.
صدق صادق کا تصدق, صادق اسلام کر, صدق صادق کا تصدق, صادق اسلام کر, صدق صادق کا تصدق, صادق اسلام کر, صادق اسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے.
شعر میں
جی
ہمارے تین مشائخ کا ذکر ہے, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 17 ربیع النور شریف کو پیر شریف کے دن مدینۃ المنورہ میں ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ابو اسماعیل, جبکہ لقب صادق فاضل اور طاہر ہے, یعنی سچا فاضل اور طاہر پاکیزہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام محمد باقر کے بڑے شہزادے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ, اب یہ سننے والی بات ہے, یہ شہزادے تو ہیں امام باقر کے, لیکن ان کی والدہ سیدتنا ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی تھی.
سبحان اللہ.
امام جعفر صادق ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت عبادت اور مجاہدے میں اتنے مشہور تھے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت سے بابرکت میں موجود رہا, میں نے آپ کو صرف تین کاموں میں, ہمیشہ آپ کو تین کاموں میں مشغول دیکھا, یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے, یا پھر روزے دار ہوتے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 68 سال کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 سنہ ہجری کو کسی شکی القلب کے زہر دینے سے آپ کی شہادت ہوئی. اللہ عز و جل آپ پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے.
آمین آمین. ان کے بعد کس بزرگ کا تذکرہ ہے؟
ان کے بعد سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
جی.
اور امام موسیٰ کاظم یہ شہزادے ہیں امام جعفر صادق کے, اور آپ کا مشہور لقب کاظم ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں اور دن روزوں میں گزرتے. حلم اور بردباری کا پیکر ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب کاظم ہوا, یعنی غصے کو پی جانے والا. جود و سخا کا یہ عالم تھا
کہ فقراء مدینہ کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو اس کے ضرورت کے مطابق رقم رات کے وقت اس طرح پہنچاتے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ ہمیں رقم دینے والا کون ہے، اور مستجاب الدعوہ تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور لوگ آپ سے دعائیں کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو آپ ایسے تھے، امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ امام خلال رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو میں آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کر اپنا مسئلہ پیش کرتا، اپنا آپ کے وسیلے سے اللہ عز و جل میری مشکل کو آسان فرما دیتا۔
سبحان اللہ۔
تو یہ آپ کا مختصر سا تذکرہ ہے، 55 برس کی عمر میں آپ کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا۔
ایک بڑی کامن چیز جو ہے وہ جو سننے
ابھی تک دیکھنے
ابھی تک دیکھنے میں آئی ہے کہ ان میں سے ایک تعداد ہے بزرگان دین کی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت نصیب ہوئی، اور غالباً 3 یا 4 بزرگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں زہر دیا گیا۔ ظاہر ہے ان کی کسی سے ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں، یہ تو غصہ پی جانے والے تھے، جیسے کہ ہم نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سنا، اور کسی بھی بزرگ کے بارے میں ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ذاتی جائیداد کا یا کسی اور چیز کا جھگڑا ہوگا، بلکہ جو دشمنان اسلام ہوا کرتے تھے، جو عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ موقع پا کر جو ہے وہ اپنے جو غلط جو ان کی نیتیں تھیں اس کے مطابق جو ہے وہ یہ عمل کیا کرتے تھے، اور ہمارے ان بزرگوں کو جو ہے وہ شہادتیں نصیب ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ 100-150 کے آس پاس کے یہ بزرگ ہیں جن کا تذکرہ ہوا، تو آج جو ہے وہ 1000 سے زیادہ سال کا جو ہے وہ وقت گزر چکا، لیکن آج بھی دنیا بھر میں ان کا ذکر عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کے محبت کو، ان کے ادب کو، ان کے مقام اور مرتبے کو زندہ رکھا ہے، اور ہم ان کی زندگی سے جو ہے وہ انسپریشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سیرت کے مدنی پھول سنتے ہیں، تو ہمیں اپنی راہ کو متعین کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں دیکھ کر ہمیں بھی جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا جو بنیادی مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کا ایک یوں سمجھیے کہ کوشش کا ایک بڑا ہی بہترین ذریعہ بزرگان دین کی سیرت کو مطالعے میں لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حیات طیبہ پر کہ ان کی جو ایک شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، کیسے ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے بزرگان دین کی جو ہے وہ یاد تازہ ہوتی ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے ان کے صدقے سے ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی کامیاب زندگی گزاری آج ان کا عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ عبدالحد بھی، اس سلسلے کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اختتام کے۔
اسد بھائی، میں عرض کروں گا
جی
کہ یعنی جو حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی جو صاحبزادے تھے علی رضا رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کی عمر جو ہے وہ 55 برس تھی۔
اچھا،
ان کو بادشاہ نے کھجور میں زہر دیا، اور ان کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شہزادے تھے، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جو آپ نے ابھی بات ارشاد فرمائی نا کہ ان کو مختلف ادوار میں، ان کے دشمن تھے کون، کون ان سے دشمنی رکھتا تھا، کیونکہ یہ حق بات کیا کرتے تھے، اور ان کی شان کتنی اعلیٰ تھی حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ اتنے بڑے عالم فاضل تھے، جب کوئی سوال آپ سے پوچھتا تھا نا
جی
کہ بھئی اس بات کا سوال، یہ سوال کا جواب دے دیجئے، تو آپ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما دیتے اور اس کو جواب دیا گیا۔
سبحان،
یعنی اس قدر عالم فاضل تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے آپ پابندی سے رکھا کرتے،
سبحان اللہ،
الحمدللہ۔ اس قدر عاجزی پسند تھے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا تناول فرما لیا،
سبحان اللہ،
یعنی یہ عاجزی تھی ان بزرگوں کی۔ اور آپ کی انفرادی کوشش، یہ میں خاص بیان اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے سلسلہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوا، ایک تو وہ تھا نا باپ دادا پوتے، یوں چلتا چلا رہا ہے، اب یہاں سے سلسلہ ٹرانسفر ہوا ہے۔
یہاں پہ میں عرض کروں سب بھائی، باپ دادا پوتے یا جو نسل در نسل چل رہا ہے، اس کو کسی کو کسی منفی قسم کی سوچ نہ ہو، اصل میں ہوتا یہ کہ جو اہل ہوتا تھا
جی
وہ اس منصب کو پالیا کرتا تھا، وہ ان کا نائب بن جایا کرتا تھا، اور جب بھی کسی کو اہل پایا، چاہے وہ اپنا خونی رشتے والا ہو یا غیر ہو اس معاملے میں، تو پھر اس کو وہ چیز دی گئی، خرقہ دیا گیا، اس کو خلافت دی گئی، پھر اس نے آگے سلسلہ کنٹینیو کیا.
اب جیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی انفرادی کوشش سے بے شمار کفار کو دعوت اسلام سے وابستگی کا موقع ملا، اور مشہور بزرگ حضرت سیدنا معروف قرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت اسلام پر مسلمان ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ آپ آسمان ولایت پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد روشن ستارے بن کر چمکے، اور حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 21 رمضان المبارک 203 ہجری 55 برس کی عمر میں شہادت پائی. آپ نے
ہمارے جو نوے بزرگ ہیں سیدنا شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ غیر مسلم تھے، سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پر انوار پہ آپ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد ہمارے جو دسویں بزرگ ہیں وہ سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ 155 سن ہجری میں بغداد شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ رحمہ 253 سن ہجری میں بروز منگل صبح صادق کے وقت 98 برس کی عمر میں بغداد شریف ہی میں آپ کا انتقال ہوا. پھر ہمارے 11ویں بزرگ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی شہرت بہت عام ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ رحمہ کے بعد ہمارے جو 12ویں شیخ ہیں، ہمارے جو 12ویں پیر صاحب ہیں اس ترتیب کے لحاظ سے، وہ سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بغداد شریف ہی کے تھے، اور 247 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کا نام جعفر اور کنیت ابوبکر ہے. آپ علیہ رحمہ 334 سن ہجری کو 28 برس کی عمر میں بغداد شریف ہی میں آپ کا وصال ہوا، اور وہیں پہ آپ کا مزار شریف ہے.
کتنی چھوٹی سی عمر میں
جوانی کی، ماشاءاللہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ پایا.
اب یہ ایک ایک بزرگ کا جیسے میں نام لے رہا ہوں نا، تو میں یہ وہ بڑا ضبط کر کے نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ایک بزرگ کا مطلب کم از کم ایک ایک واقعہ بھی بیان کریں ہم تو اچھی خاصی سیریز ہو سکتی ہے.
خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی، معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی، تمام جو ہے وہ اکابرین ہیں، تو ان کے ناموں کی برکت ہم نے حاصل کی. کیونکہ آج جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچا. ان شاء اللہ عزوجل کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی. البتہ یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ مشائخ کا تذکرہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، ایک یوں سمجھیے کہ ہماری عقیدت کا تقاضا بھی ہونا چاہیے، اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان بزرگوں کی سیرت کو پڑھنے سے ہمیں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عبادت پر کوشش کرنے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ نصیب ہوگا. اور یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ جو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، اولیاء کرام سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان سب کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے، ہماری دین پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور یو کے مبلغ دعوت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑے پیارے مدنی پھول انگلش زبان میں انگلش ویورز کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، رات دن دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل جب بھی مدنی چینل آن کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا موقع نصیب ہوگا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ.
The blessings of واسعظم، The blessings of واسعظم، The blessings of واسعظم، The blessings of واسعظم.